نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 252 آیت نمبر 1 سے 22 سورة مجادلہ. لیسن نمبر 252 آیت نمبر 1 to 22 سورة مجادلہ. کچھ باتیں سورت کی تو کریں گے ہی, اب سے ہم کچھ باتیں پارے کی بھی کیا کریں گے. پورا 28 پارہ اس کا ایک ہی تھیم ہے, اسی طرح 29 پارے کا ایک تھیم ہے اور ایک 30 پارے کا تھیم ہے. 28 پارے کا تھیم کیا ہے کہ خواتین دین کو اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ کیسے چلیں. یعنی اس پوری سورت کا تھیم عورتیں اور دین ہے, دین کی ذمہ داریاں اور گھر کی ذمہ داریاں. انشاءاللہ یہاں ہم ہر صورت کو اس طرح سے کیا کریں گے کہ پھر بعد میں پورے پارے کے بعد انشاءاللہ رب بھی دیکھیں گے ان صورتوں کا. تو صورت مجادلہ جو ہے یہ آج تک ترتیب کے اعتبار سے 58 نمبر کی صورت ہے, اور صورت کو مجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں اور مجادلہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا نام جو ہے اسی صورت کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے تو جا دلو کا, جھگڑا کرتی ہے آپ سے ہے. اصل میں ایک قصہ ہے اس پورے واقعے کے پیچھے, چلو اس کو دیکھتے ہیں. لیکن صورت کی بات کہ اس کو مجادلہ کہیں گے تو جھگڑنے والی, اور مجادلہ کہیں گے تو بحث اور تکرار, اور دونوں طرح سے یہ لفظ ٹھیک ہے. یہ صورت کب نازل ہوئی؟ پہلی بات ہے یہ مدنی صورت ہے. تقریباً 5 ہجری میں شوال کا مہینہ تھا, غزوہ احزاب کے قریب کا موقع ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے صورت الاحزاب میں کہ اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹے کا حقیقی بیٹا ہونا اس کا انکار کیا. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, کہ اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا. وہاں لفظ زہار آیا تھا لیکن تفصیلات نہیں تھی, نہ پتہ چلا یہ گناہ ہے یا کیا ہے. اس صورت کا بہت بڑا ایک ٹاپک جو ہے وہ قانون زہار ہے. کیا ہوتا ہے ہم آیت کو دیکھیں گے. اس صورت کے مضامین کو اگر ہم دیکھ لیں تو پہلی بات تو شروع میں زہار کی بات ہے. اللہ کی حدوں کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں اس کی اتنی سزا رکھی, تو سوچو جو لوگ آخرت میں جا کر اس کی سزا بھگتیں گے وہ کتنی ہوگی. آیت نمبر 1 سے 6 تک اس پہ بات ہے. پھر آیت نمبر 7 سے 10 میں منافقین کی اس روش پر گرفت کی گئی جو وہ آپس میں خفیہ سرگوشیاں کرتے تھے. ایک بڑے گروپ میں پھر ایک چھوٹا گروپ بننا, یعنی گروپ انسائڈ دا گروپ والی کیفیت, کہ اجتماعی باتوں کو چھوٹے گروپس میں ڈسکس کرنا, شرارتیں بنانا, دلوں میں بغض چھپا کے نفس سلم کو اس طرح کے مشورے دینا. کچھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے صورت کے اندر منافقین کے کئی پول خاص طور پہ سرگوشیوں سے متعلق ملیں گے. پھر آیت نمبر 11 سے 13 میں مسلمانوں کو کچھ ادب سکھائے گئے, مجلس میں کیسے بیٹھتے ہیں, اور میرا خیال اس کے بعد تو پھر آپ کی صفیں ٹھیک ہو ہی جانی چاہیے. مینر پورے اس میں مجلس کے آداب بتائے گئے. کچھ ایسے عیب جو معاشروں میں ہوتے ہیں وہ کل بھی تھے آج بھی ہیں, ان کو دور کیا گیا. اور خاص طور پہ دین والوں کے دل اتنے کھلے ہوتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے تو اس کو بیٹھنے کی جگہ دینا, انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے. پھر اسی طرح ایک عیب یہ تھا کہ نبی وسلم کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو بیٹھے ہی رہتے تھے, وقت کا ضیاع کرتے ہیں جب لوگ, اس پہ اس صورت میں بات ہوگی. پھر ایک اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے ہر شخص اللہ کے نبی کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا, اس پہ تھوڑی سی اس میں بات ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آیت نمبر 14 سے سورت کے آخر تک یعنی 22 تک مسلم معاشرے میں جن مخلص اہل ایمان اور منافقین اور مذبذبین قسم کے مختلف لوگوں کا گٹھ جوڑ تھا نا, تو بتا دیا صاف صاف, دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ مخلص کون ہوتا ہے اور غیر مخلص کن. کچھ ہوتے ہیں جو مسلمانوں سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے مفاد کی خاطر کچھ اور کام بھی کرتے رہتے ہیں اور غداری کر دیتے ہیں. کچھ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں ٹھوکر لگاتے ہیں, اور کچھ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. بہت ہی خوبصورت صورت ہے. ایک چیز اس صورت کی جو بہت اہم ہے, اس صورت کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے. چلیے شروع کر کے دیکھتے ہیں, ہائی لائٹ کریے گا جہاں جہاں بھی لفظ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کتنی زندہ آیت ہے، کتنی جاندار آیت ہے، اور اللہ کے سننے کا بار بار تذکرہ ہے۔ یہ آیت اور اسے اگلی پانچ آیات ایک خاص موقع پہ آئیں، اور یہ کون سا موقع تھا؟ خولہ بنت سالبہ اپنے چچا زاد اوس بن سامت کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ اوس بوڑھے ہو گئے، مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، بات بات پہ لڑتے جھگڑتے۔ ایک روز جھگڑتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، انتی علیہ کا زہری امی، انتی میں نے تو، علیہ میرے اوپر، کا زہری جیسے پشت، امی میری ماں کی، یعنی تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت۔ زمانے جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ ہوتے تھے، مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تو اس طرح سے بول دیتے تھے۔ اب یہ بات سن کے خولہ سخت پریشان ہوئی، ایک تو اپنا فکر تو تھا ہی، لیکن عورت کو دیکھیے کہ عورت ہمیشہ مرد ہی کے بارے میں دکھی ہوتی، مرد ہی ستاتا ہے، پھر بھی عورت کو اپنے گھر کے اجڑنے سے زیادہ یہ غم ہوتا ہے کہ اس بڑھاپے میں ان کو کون رکھے گا۔ یہ مسئلہ تھا اس وقت خولہ کا، کہنے لگی اگر میں ان کو چھوڑ دوں گی، میں چلی بھی جاؤں گی تو ان کا کیا بنے گا، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اس عمر میں ان کا حال کون دیکھ رکھے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، یہ قبیلہ خزرج سے تھی، جس قبیلے سے عبداللہ بن ابی بھی تھا، لیکن دیکھیے کہ لوگوں کے نصیب الگ ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آ کے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میرے لیے کوئی مسئلہ نکالیے، کہ میں نہیں چاہتی کہ اس بڑھاپے میں جاؤں، بچوں کو چھوڑوں، شوہر کو چھوڑوں، گھر بنا بنا بگڑ جائے۔ تکرار کرنے لگے، ایک بار کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ اس وقت تک یہی قانون تھا، ابھی تک طلاق اور عدت کے جو دوسرے معاملات تھے وہ نہیں آئے۔ چونکہ دل کو لگی ہوئی تھی نا، تو تھوڑی سی ان کی آواز میں اونچا بنا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ خولہ اپنی جگہ سے اٹھی ہیں، وضو کی ہیں، اور وہیں مسجد میں کونے میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے رو دھو رہی ہیں، چپکے چپکے بات کرتی ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ پر وحی کے اثرات تھے، اور آپ نے کہا کہ وہ عورت کی طرح، اور یہ آیتیں پڑھیں کہ اللہ نے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس عورت سے تھوڑی دور تھی، لیکن میں نہیں سن پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ساتویں آسمان پہ اللہ نے اس کی بات سن لی۔ قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا، اس سے اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا پتہ چلتا، اور اس عورت کی یہ شان کتنی بڑھ گئی۔ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دور میں ایک جگہ جا رہے تھے، ساتھ کچھ دوست تھے، دیکھا راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے ان کو روکا، رک گئے، سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے، جب تک اس نے بات ختم نہ کر لی وہاں کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں ایک نے کہا کہ امیر المومنین، آپ قریش کے سرداروں کو، آپ کو، ہمیں ایک بوڑھی عورت نے اتنی دیر روکے رکھا، یعنی کیا ضرورت تھی اپنے وقت کا خلیفہ اور ایک بوڑھی عورت کی بات سنیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ساتھیوں، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت سالبہ ہیں، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی، خدا کی قسم اگر یہ رات بھر تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، پس نمازوں کے وقت اس سے معذرت کر لیتا۔ سوچیے کتنا مقام ہے، اور ایک عام عورت ہے، گھر کا مسئلہ، طلاق کا معاملہ، لڑائی جھگڑا ہی ہوا ہوگا نا، کوئی چونچ رہا ہوئی ہوگی، لیکن اللہ جس کو چن لے۔ وہ کہتے ہیں، خالہ تم بھی کیسی خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہارے گھر کے جھگڑے کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ کچھ ہوتا ہے اندر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مدد آتی ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ کہا کرے کہ پتہ نہیں فلاں تو بڑا ایسا ہے، فلاں تو بڑا چرب زبان ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایک روایت بڑی خوبصورت ہے، کہتے ہیں کہ جب راستے میں یہ حضرت عمر کو ملی تو آپ نے ان کو سلام کیا، یہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگی، او ہو اے عمر، ایک وقت تھا کہ جب میں نے تم کو بازار اوقاس میں دیکھا تھا، اس وقت تم عمیر کہلاتے تھے، یعنی لوگ تمہیں ایسے ہی بلاتے تھے، لاٹھی ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے پھرتے تھے، پھر کچھ زیادہ مدت نہ گزری کہ تم عمر رضی اللہ کہلانے لگے، پھر ایک وقت آیا کہ تم امیر المومنین کہلانے لگے۔ ذرا رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے دور کا آدمی بھی قریبی رشتہ دار کی طرح ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرتا ہے اس کے حق میں اندیشہ ہے کہ وہ اسی چیز کو کھو دے گا جسے وہ بچانا چاہتا ہے۔ اس پر ایک صحابی تھے جو حضرت عمر کے ساتھ تھے، بولے، اے عورت، تو نے امیر المومنین کے ساتھ بہت زبان درازی کی، یعنی اتنی باتیں سنا دیں امیر المومنین کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں کہنے دو، جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ ان کی بات تو ساتویں آسمان کے اوپر سنی گئی، عمر کو تو بدرجہ اولیٰ سننی چاہیے۔ صحیح بخاری میں اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ اچھا، یہ قد سمع اللہ کا لفظ بھی قابل غور ہے، ہمیں بھی کہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہم بولتے ہیں یہ جملہ کہیں، جی سمع اللہ لمن حمیدہ، کتنے لوگ ہیں جو شعور کے ساتھ یہ جملہ بولتے ہیں رکوع سے اٹھتے ہوئے، سن لی اللہ نے بات اپنے بندے کی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے خواب دکھاتا ہے۔ ایک موقع تھا، کوئی بہت ہی ایسا مسئلہ تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بات ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، تو خواب میں میں نے یہ چیز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد سے پھر الحمدللہ میں نے جو اس کا اپنے لیے عمل رکھا کہ میں جب رکوع میں یا جب بھی یہ پڑھتی ہوں رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ نے سن لیا میں نے جو کی ہے۔ تو اگر میں نے ٹھیک کی نہیں ہے دعا، اگر میں نے اللہ کی تعریف کی کوئی نہیں ہے، تو پھر مجھے ملے گا کیا؟ تو بہرحال، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھگڑ کیوں رہی تھی، صحابیہ تھی اور آپ سے جھگڑ رہی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ انسان اپنا حق لیتے ہوئے تھوڑی سی بات اونچی نیچی کر ہی دیتا ہے۔ اگر ان کا جھگڑا کوئی بدتمیزی کا یا دوسرا ہوتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی ان کے حق میں یہ معاملہ نہ پیش کرتا۔ اور جھگڑے میں وہ لفظ کیا بول رہی تھی؟ اللہ کے نبی، آپ کو نہیں پتہ میرے بچے، اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں میرا میاں جو ہے وہ بوڑھا شخص ہے، اللہ کے نبی اب اس عمر میں میں کہاں جاؤں گی، اللہ کے نبی آپ ماں باپ کے بغیر بچے پالیں گے تو کیسے ہوں گے، میں ان کو اپنے پاس رکھوں گی تو کھلاؤں گی کہاں سے۔ اس قسم کا آپ کا جھگڑا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ تجادلک کے لفظوں میں پیش کیا۔ فتشتکی الی اللہ، اور شکوائی کیے جاتی تھی اللہ سے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ کیا ایک عورت آج کے دور میں بھی اپنے شوہر کی شکایتیں لگا سکتی ہے؟ تو لفظ دیکھیے، تشتکی الی اللہ، اللہ سے شکوا کیا رنج و غم کا، ان نماش کو بسی و حسن الی اللہ، اللہ ہی کے سامنے شکوا شکایت ہے۔ کسی عالم سے، کسی دین والے سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے شوہر کی بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ دوسروں کی جا سکتی ہے۔ مزاج نہیں ہونا چاہیے خواتین کا ہر وقت اپنے مردوں کی باتوں کو برا کہنا اور اپنے باتوں کو اچھے طریقے سے نہ کہنا، بلکہ اس کو بس ایک ضرورت کے تحت، وہی بات کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، صرف مظلوم اپنی بات پیش کر سکتا ہے، اور وہ بھی نپی تلی بات۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کا تحاور سن رہا تھا۔ یہ تو لفظ ہے نا، تحاورکما، حور سے ہاورا یو ہاورو کہتے ہیں ڈائلاگ کو، مکالمے کو کہتے ہیں تحاورا، دونوں طرف سے جب آوازیں اٹھتی ہیں نا تو اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ اسی سے یہ لفظ ہمارے ہاں محاورہ بھی ہے۔ محاورہ بھی کیا ہوتا ہے کہ سنی تو رائے باتیں ہوتی ہیں، بہت معروف باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ ذات جس کا سیما تمام آوازوں کو محیط ہے، ہر ایک کی آواز سنتا ہے، میں اس وقت اللہ کے نبی کے پاس موجود تھی جب خالہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں نہ سن سکی، مگر حق تعالیٰ نے ان سب کو سنا اور فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، ان اللہ سمیع بصیر۔ کتنی دفعہ لفظ آیا اس میں اللہ کا، دیکھیے، سمع اللہ نمبر ایک، الی اللہ، واللہ، ان اللہ، کیا چار دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کیا؟ اب آگے سے اظہار کا طریقہ ہے، فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ تم میں سے ظہار کر لیتے ہیں اپنی بیویوں سے، ماں ہن امہاتہم، وہ نہیں ہیں ان کی مائیں، یعنی ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہوتی۔ نمبر ایک بات سمجھ آ گئی، پھر کیا ہے؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہیں ان کی مائیں سوائے اس کے جنہوں نے ان کو جنا ہے، یعنی ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہے، سوتیلی ہوگی، کوئی لاڈ کی ماں ہوگی، کوئی دودھ کی ہوگی، لیکن پیدا کرنے والی ماں تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مذمت کر رہے اس بیہودہ اور برے طریقے کی کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ اسے الگ ہو جائے، کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، البتہ یہ لوگ کہتے ہیں بہت بری اور جھوٹ بات، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ رشتوں کو بدلا نہیں جا سکتا، بیوی کو بیوی ہی رکھیں گے، ماں کو ماں ہی رکھیں گے، اور دوسری بات یہ کہ منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ فلاں میری ماں بنی ہوئی ہے، اس کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے، نہیں بنا سکتے، سمجھیے سب کوئی، لیکن جو شرعی پابندیاں وہ بیچ میں رہیں گی۔ آپ کے بیٹے کا دوست ہے، اب وہ بیٹا نہیں بن سکتا کہ آپ اس کو خلوت میں ملیں، کھلائیں پلائیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، وہ آپ کو ڈرائیونگ کر کے ادھر سے ادھر لے جائے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے منہ بولے بھائی اور منہ بولی بہنوں کے رشتے بھی، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، ہم پیچھے بات کر چکے ہیں سورۃ الاحزاب میں اس موضوع پہ ڈیٹیل سے، تو لہٰذا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور لفظ ظہار جو نا ظہر سے، ظہر پشت کو کہتے ہیں، ظہر عربی زبان میں استعارے کے طور پر سواری کے لیے آتا ہے، سواری کے جانور کو ظہر کہتے ہیں کیونکہ اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہتے تھے وہ ظہر بنانا کہتے تھے، یعنی کنایتاً اس میں شوہر بیوی کے تعلق کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی بیوی کے ساتھ اپنے وہ تعلق اب نہیں رکھے گا جس طرح کے وہ رکھتا تھا۔ طلاق کی یہ قسم تھی، آہستہ آہستہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ دوسری بات دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قول زور ہے، جھوٹ بھی ہے اور منکر بھی ہے۔ منکر کہتے ہیں وہ چیز جس کا فطرت بھی انکار کرے، شریعت بھی انکار کرے، اور زور جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں۔ شرک کو بھی قول زور کہا گیا حدیث میں، یعنی کسی کو ایسی باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں سے کچھ مسائل اخذ ہوتے ہیں، یہ مضمون جہاں پورا ہوگا تو وہاں پھر آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں جو پریکٹیکل قسم کی سامنے آتی ہیں وہ شیئر کروں گی۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ ظہار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے، کیا کریں، آپ کر تو چکے ہیں۔ یہاں آپ کو تھوڑا سا روک کے شعور دلانا چاہوں گی کہ ظہار کس بات پہ، ایک جملہ بولا، انتی الی یک ظہری امی، تو میری ماں ہے، جیسے آج بھی کچھ جاہل کہہ دیتے ہیں تو میری ماں بہن ہے، یعنی بعض دیہاتی لوگ یا بعض کم پڑھے لکھے لوگ بیویوں کو بات بات میں ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، ایک جملہ ہے، اب ذرا اس کی سزا دیکھیے گا۔ فرمایا جو ظہار کر بیٹھے، ثم یعودون، اب پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں، یعودون لما قالوا، جو کہہ دیا تھا اس سے اب پلٹنا چاہتے ہیں، تو کیا سزا ہے؟ فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ ذالکم توعظون به، یہ ہے جس کا تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ یتماسا جو نا مس سے، میم سین سین، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، کیونکہ اس میں مد دکھ رہی ہے تو اس میں دو کا معنی پایا جا رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خوب آگاہ ہے، یعنی اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایسی بات کہہ دی تو اس سے قربت جائز نہیں جب تک کہ وہ ایک غلام کو آزاد نہ کر دے، پھر اگر یہ نہ ملے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، بس جو شخص غلام نہ پائے تو وہ دو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ یہ دوسری بات ہے، آج کل جیسے غلام نہیں ہوتے، یا اس دور میں بھی غلام بہت مہنگے تھے، خریدنے کی طاقت نہیں، تو کتنے روزے، دو مہینے کے، کتنے، متتابعین۔ متتابعین کے لفظ میں روٹ کیا ہے؟ تبیہ، تابعین۔ متتابعین کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر ایک چھٹ جائے تو پھر دوبارہ شروع سے شروع کرو۔ آپ 20 روزے رکھ چکے تھے، 21واں نہیں رکھ سکے تو پھر شروع سے پہلے سے شروع کرو، اس کو متتابعین، لگاتار کے معنوں میں، کنٹینیوس کے معنوں میں، مسلسل روزے رکھیں۔ سوچیے،
ایک لفظ کی سزا ہے یہ، شوہر رکھے گا جس نے کہا ہے، ظاہر ہے کہ شوہر کی بات ہے نا، وہ رکھے گا۔ آپ دیکھیے کہ شوہر ایک لفظ بول کے 60 روزے رکھ رہا ہے، قیامت کے دن ایک ایک لفظ کی کتنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ بعض لوگ تو گاڑی کی طرح زبان کو چلاتے ہیں، ان کی رکتی نہیں، پھسلتی ہیں زبان سے گالیاں، ایک کی بجائے بیوی کو چار باتیں نہ سنا لے ان کا لاڈ بھی نہیں پورا ہوتا، بعض تو گالی میں لاڈ کرتے ہیں۔ انتہائی جہالت کی بات ہے اور انتہائی محرومی کی بات ہے، کوئی عورت بھی ایسی ہے تو اس کے لیے بھی یہی باتیں، بعض عورتوں کی زبان خراب ہوتی ہے، بعض مردوں کی خراب ہوتی ہے۔ صرف اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں کہ دنیا میں جس فعل کی سزا 60 روزے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کئی چھوٹے بڑے کفارے ہمیں آخرت کے ملتے ہیں کہ ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو اگر پکڑنا چاہے سجدہ چھوڑنے پہ، تو اس کو کتنی صدیاں جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور آپ یہاں نوٹ کیجئے کہ روزے بھی رکھوائے جا رہے ہیں جس میں پورا جسم بندے کا لگتا ہے، نفس پہ غلبہ بھی آتا ہے، انسان کا نفس کنٹرول میں آتا ہے، سیلف کنٹرول سکھایا جاتا ہے۔ ایسی سزائیں اگر جیلوں میں دی جائیں نا، تو آپ دیکھیے کہ کتنے جرم ختم ہو جائیں۔ اور یہ فمن لم کی شرط ہے، پہلے غلام ہے وہ نہیں ہے تب روزے رکھو، پھر فمن لم یستطیع، کوئی یہ بھی نہ کر سکے، کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، جسمانی، صحت کا، کوئی اور معاملہ، تو پھر فاطعام 60 مسکیناً، تو پھر وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو۔ یہ کیوں ہے بھائی اتنی بڑی سزا؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم تصدیق کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، تؤمنوا تو صدقوا کے معنوں میں، تاکہ تم تصدیق کرو کہ اللہ ایک ہے اور رسول ہے، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی قائم کی ہوئی جو حدیں ہیں اس کو توڑنے کی سزا کیا۔ جب بھی میں آیت پڑھتی ہوں نا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، تو فوراً مجھے ذہن میں آ جاتی ہے جیل۔ 28 پارے میں حدود اللہ کا لفظ بہت پڑھیں گے، حدیں، لمیٹیشنز، باؤنڈریز۔ کوئی اپنی مرضی کا جینا، آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں اپنی مرضی سے، کوئی بھی کام کریں نہ کریں، آپ وہاں گاڑی جس طرح مرضی چلائیں، قانون ہے نا۔ تو جو لوگ دنیا میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑے گا؟ جہنم جو ہے وہ اصل میں اللہ کی جیل ہے، کیونکہ تم نے بہت ساری غلطیاں کی تھیں، تم نے بہت قانون شکنیاں کیں، آج ذرا پہنچو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے کام کر لیتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ کچھ باتیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں زہار کے معاملے میں، اس میں سے ہم مزید تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی ایسی بات کہے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر شوہر اس نیت سے کہ بیوی کو طلاق دے رہا ہے یہ جملہ بولتا ہے، تو پھر طلاق ہوگی، اور اگر وہ صرف ایسی عادتاً کر رہا ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ پھر دوسری بات ہے کہ اگر کسی شخص نے ماں کی پشت کے علاوہ کسی ایسے عضو کا ذکر کیا جس کا دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں، تو کیا زہار ہو جائے گا؟ اس پر بھی زہار ہوگا اور کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر اسی طرح جس نے اپنی بیوی کو کسی ایسی عورت کی پیٹھ یا اس کی اعضاء سے دیکھنا کی نصیحت دی جو اس کے لیے حرام ہے، جیسے ماں کے علاوہ دادی، نانی، پھپھی، بہن، خالہ، تو بھی زہار ہو جائے گا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ زہار کے بعد جو طلاق ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اس میں یعنی ایک قسم کا بہت ہی زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ زہار جو ہے مدہولہ اور غیر مدہولہ، یعنی جس سے تعلق قائم ہو چکا یا صرف نکاح ہوا، دونوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عورت بھی زہار کر سکتی ہے؟ مثلاً کوئی عورت اپنے خاوند کو کہے کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میرے باپ کی پشت، یا میں تجھ پر ایسی ہوں جیسے تیری ماں کی پشت، تو یہ زہار ہوگا؟ تو بالکل جیسے طلاق کا حق نہیں ہے مانگ سکتی ہے، اس طرح زہار میں بھی عورت جو ہے وہ اس طرح نہیں کرے گی۔ اگر اس کو مرد سے لینا ہے تو پھر اس کو کھلا ہی لینا پڑے گا، اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو فقہی کتابوں میں مل سکتی ہیں۔ یہاں صرف یہ دیکھ لیجیے کہ گناہوں کی قسمیں ہیں نا، مختلف قسم کے جو گناہ ہوتے ہیں اس پہ پھر انسان کی پکڑ بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح سے پہلے ہی مرد کے لیے زہار کے لفظ آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو نکاح سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک روایت ہے حضرت طلحہ کی بیٹی تھی عائشہ کے متعلق، جب مصعب بن زبیر نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا اور کہا اگر میں مصعب سے نکاح کروں تو ہوا علی یا کا ظہری ابھی، تو وہ گویا کہ میرے باپ کی طرح، جیسے لڑکیاں کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی نا تو کہتی ہیں میں تو اس کو اپنے باپ کی طرح سمجھتی ہوں، لیکن بعد میں وہ شادی پر رضامند ہو گئیں۔ مدینہ طیبہ کے فقہا سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان پر کفارہ ظہار آتا ہے، کیونکہ یہ بات اس وقت کہی تھی جب اسے نکاح کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تھا، اگر نکاح کے بعد کہا ہوتا تو ظہار نہ ہوتا بلکہ قسم ہوتی۔ پھر اسے ایک اور چیز دیکھیے کہ انسانی تعلقات میں اللہ کی باتوں کو لانا یہ درست نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ سراسر ذاتی مسئلہ ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کو قیامت تک کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب میں رکھ دیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اور دنیا کے معاملات الگ نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی باتیں رکھ دیں۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایسی بری حرکت ہے کہ سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے قانون کو منسوخ کر کے کئی گھریلو زندگیوں کو تباہی سے بچا لیا، اور سزا ہلکی سے ہلکی کر کے بلکہ اور نیکیوں کے اضافے کی کر دی۔ 60 روزے رکھے گا تو اجر ہی ملے گا نا، غلام کو آزاد کریں گا تو ایک غلام کو فائدہ ہی ہوگا۔ اس سے آپ کو اسلام کا مزاج بھی دکھ رہا ہے کہ اسلام میں سزائیں ٹارچر والی نہیں ہیں، اصلاح والی ہیں۔ مجھے نہیں فائدہ، کسی اور کو فائدہ ہوگا۔ میں کفارہ دوں گی تو پیسے کسی دوسرے کو مل جائیں گے، اس کو فائدہ ہوگا۔ میں روزہ نہیں رکھوں گی، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گی تو کسی کو ملے گا۔ تو عبادت بھی بن جاتی ہے سزا، بعض سزائیں عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہیں سے یہ ساری باتیں بیان کر دیں، اس لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ کئی اور واقعات بھی آتے ہیں لیکن ہم اس وقت اس میں زیادہ نہیں جا سکتے، اور یہ چونکہ آج کے دور میں ایسی بات بھی نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ ظہار کا ایک اور قصہ بھی تھا اس کے علاوہ۔ ایک صاحب تھے سلمہ بن سہر، کچھ اعتدال سے زیادہ شہوت کا غلبہ تھا۔ رمضان آیا تو انہوں نے اس اندیشے سے کہیں روزے کی حالت میں دن کے وقت بے صبری نہ کر بیٹھیں، رمضان کے اختتام تک کے لیے بیوی سے ظہار کر لیا، مگر اپنی بات پر قائم نہ رہ سکے اور ایک رات بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر نادم ہو کر اللہ کے نبی سے ماجرا عرض کیا، آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس اپنی بیوی کے سوا کوئی نہیں جسے آزاد کروں۔ فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کیا روزوں ہی میں تو صبر نہ کر سکنے کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس قدر غریب ہیں کہ رات بے کھائے سوئے ہیں۔ اس پر آپ نے بنی زریق زکوٰۃ جو وہاں سے وصول ہوئی تھی اس سے ان کو اتنا سامان خوراک دلوایا کہ 60 آدمیوں میں بانٹ دیں، اور کچھ اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے بھی رکھ دیں۔ یہ مسند احمد کی، ابو داؤد کی اور ترمذی کی روایت ہے۔ آپ نے سنا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بہن کہہ کر پکار رہا ہے، اس پر آپ نے غصے سے فرمایا یہ تیری بہن ہے، مگر آپ نے اسے ظہار کرنے کا حکم نہیں دیا، یعنی ظہار نہیں کہا، ڈانٹا لیکن اس کو ظہار نہیں کہا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے پھر بات واضح ہو گئی کہ حالات اور موقع کو دیکھا جائے گا کس طریقے سے یہ بات ہوتی ہے۔ ایک دو چیزیں اور سامنے آ گئیں، شاید کسی کے فائدے کی ہوں گی۔ پہلی بات ہے کوئی نشے کی حالت میں ایسی بات بیوی کو کہہ دے، یا دیوانگی کی حالت میں کہہ دے، یا نیند کی حالت میں کوئی خواب میں بڑبڑا دے، تو اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کے اوپر تقدیر لکھنے کا جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح نابالغی میں بلوغت سے پہلے کسی کا ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی یہ چیز نہیں آئے گی۔ عاقل ہونا چاہیے مرد کو، بالغ ہونا چاہیے، ہوش اور حواس میں ہو، بچہ یا مجنوں وہ شخص نہ ہو، پھر یہ بات آئے گی، ورنہ نہیں۔ نشے کی حالت کے بارے میں کچھ تھوڑی سی مزید ڈیٹیلز ہیں کہ نشہ کس درجے کا تھا، کیا ایسا نشہ تھا جس میں کچھ ہوش موجود تھا، یا پھر ایسا نشہ تھا کہ جس میں موجود نہیں تھا۔ بہرحال اس پہ اوپر ڈیٹیلز آپ کو مل سکتی ہیں، اگر آپ کو اس میں ڈیٹیل چاہیے ہو تو الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے اس پہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میں نے مذاق میں کہا، تو مذاق میں یا پیار میں ایسا کیا، اس کی نیت سے ہار کی نہیں تھی، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہوش آواز سے کرے، چاہے غصے میں کرے، چاہے مذاق میں کرے، چاہے پیار میں کرے، بہرحال اس کا ظہار جو ہے وہ ہوگا اور اس کا یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ پھر اسی طرح کوئی شرط کے اوپر کر دے، مشروط ظہار کر دے، مثلاً شرط کر دی گئی کہ اگر تم گھر سے نکلی تو میں تم سے ظہار کر لوں گا، تو اگر اب عورت گھر سے نکلے گی تو پھر ظہار ہو جائے گا، پھر اس مرد کو کفارہ دینا پڑے گا اس چیز کا، کیونکہ اس نے ایسی بےتکی بات کیوں کی ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہے کہ کیا ظہار کی جو سزا ہے وہ ایک ہی موقع پہ الفاظ کہے ہوں یا بار بار کہے ہوں، یعنی تکرار ہوگی یا ایک ہوگی، تو جتنی دفعہ کہا ہوگا اتنے کفارے دینے پڑیں گے۔ یہ زبان کی اوور سپیڈنگ ہے، بس آپ یہ کہہ لیجئے۔ بعض کہتے ہیں دو یا زائد بیویوں میں سے بیک وقت دونوں کو کہا جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کے بارے میں پھر دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ باہر ہے کسی نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ گناہ ہے، اس پہ استغفار کرنی چاہیے، دوبارہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کفارہ ایک ہی دفعہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ایک معاملہ ہمیں ملتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ آپ نے اس بات میں کیا تھا۔